کن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جاننا چاہیے کہ جھوٹ اپنی ذات کی وجہ سے حرام نہیں ہے، بلکہ اس لیے حرام ہے کہ اس سے مخاطب کو یا دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ سب سے کم درجے کا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا اعتقاد کر لیتا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہوتا، اور امر واقعی سے جاہل رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات کسی حقیقت سے ناواقف رہنے ہی میں منفعت اور مصلحت ہوتی ہے، اس صورت میں جھوٹ کی اجازت ہے، بلکہ بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ بعض مواقع پر جھوٹ بولنا سچ بولنے سے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے تلوار لے کر دوڑے اور اسے قتل کرنا چاہے، وہ قتل کے خوف سے تمہارے ہاں کسی جگہ چھپ جائے اور دوسرا شخص تم سے یہ معلوم کرے کہ کیا تم نے فلاں شخص کو کہیں دیکھا ہے، اس صورت میں کیا تم یہ نہیں کہو گے کہ مجھے نہیں معلوم؟ تم اسے اس کے چھپنے کی جگہ سے آگاہ نہیں کرو گے؟ ایسا کرنا تم پر واجب ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلام مقاصد کے وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر کسی اچھے مقصد تک پہنچنا جھوٹ اور سچ دونوں ذریعوں سے ممکن ہو تو جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر صرف جھوٹ ہی کے ذریعے ممکن ہو تو جھوٹ بولنا مباح ہے۔ اگر وہ سچ دونوں ذریعوں سے ممکن ہو تو جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر صرف جھوٹ ہی کے ذریعے ممکن ہو تو جھوٹ بولنا مباح ہے، اگر وہ مقصد مباح ہو، اور واجب ہے اگر وہ مقصد واجب ہو۔ چنانچہ مسلمان کے خون کی حفاظت کرنا واجب ہے، اس لیے اگر سچ بولنے سے مسلمان کی جان ضائع جاتی ہے تو جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر جنگ میں دو شخصوں کے درمیان صلح کرانے میں اور مظلوم کے دل سے خوف و ہراس دور کرنے میں جھوٹ کے بغیر چارہ نہ ہو تو جھوٹ بولنا مباح ہے، لیکن اس سے بھی حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آدمی کی زبان ضروری جھوٹ سے تجاوز کر کے غیر ضروری جھوٹ تک تجاوز کر جاتی ہے۔ اس صورت میں جھوٹ صرف اس حد تک جائز ہوگا جہاں اس کی ضرورت تھی، اور جو بات ضرورت سے زائد تھی وہ حرام ہوگی۔ استثناء پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تین مواقع کے علاوہ کبھی جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ ایک دو شخصوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، دوسرے جنگ میں، تیسرے میاں بیوی کے باہمی گفتگو کے دوران، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ان سے ایک روایت یہ منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس بکذاب من اصلح بین اثنین فقال خیر او نمی خیر، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ دو شخصوں کے درمیان اچھی بات کہہ کے اور خیر کا ذکر کر کے صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہے۔ اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل الکذاب یکتب علی ابن آدم الا رجل کذب بین مسلمین لیصلح بینہما، یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ مختصرا، انسان کا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے، لیکن اس شخص کا جھوٹ نہیں لکھا جاتا جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ ابو کاہل روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابیوں کے درمیان تیز کلامی ہوئی، یہاں تک کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں سے ایک کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو میں نے اس سے کہا تم فلاں شخص سے لڑنا چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہاری تعریف کیا کرتا ہے، یہی بات میں نے دوسرے فریق سے کہی۔ اس طرح دونوں نے صلح کر لی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میری کوشش سے ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن میں خود جھوٹ بول کر تباہ و برباد ہو گیا۔ میں نے اس واقعے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ نے فرمایا یا ابا کاہل اصلح بین الناس ولو بالکذب، اور یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اے ابو کاہل، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ خواہ جھوٹ ہی بولنا پڑے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول لیا کروں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ میں خیر نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وعدہ کر لیا کروں؟ آپ نے فرمایا وعدہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ ابن عبد البر فی التمہید کی حدیث ہے، جس کو صفوان بن سلیم عن عطا بن یسار نے مرسلن روایت کیا ہے۔ عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ ابن عزرت عدولی نام کا ایک شخص کثرت سے نکاح کرتا تھا اور ان سے خلع کر لیا کرتا تھا۔ اس کی اس عادت کا لوگوں میں بڑا چرچا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو انہیں بھی اچھی معلوم نہیں ہوئی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اس عادت سے خفا ہیں تو حضرت زید ابن ارکم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو مجھ سے نفرت کرتی ہے؟ اس عورت نے کہا، قسم دے کر مت پوچھ۔ اس نے اصرار کیا۔ عورت نے اعتراف کیا کہ میں واقعتاً تجھے دل سے ناپسند کرتی ہوں۔ زید بن ارکم یہ گفتگو سنتے رہے، پھر یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ابن ابی عزرا نے عرض کیا کہ آپ سب لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں اپنی بیویوں پر ظلم کرتا ہوں اور انہیں طلاق دے دیتا ہوں، آپ زید ابن ارکم سے معلوم کریں۔ آپ نے زید ابن ارکم سے دریافت کیا، انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ عورت کی طلبی ہوئی اور وہ اور اس کی پھوپھی دونوں حاضر ہوئیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے ہی اپنے شوہر سے ایسی بات کہی ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایسا کہا ہے اور اب میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں۔ دراصل میرے شوہر نے مجھے قسم دے کر یہ بات معلوم کی تھی، میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکی اور سچی بات کہہ دی، کیا میں جھوٹ بول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ہاں جھوٹ بول دیا کرو۔ تم اگر اپنے شوہروں کو پسند نہ کرو تو اس کا اظہار نہ کیا کرو، کیونکہ گھر کی سلامتی میاں بیوی کی محبت میں منحصر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسلام اور احسان کے سائے میں زندگی گزاریں۔ تو نواس ابن سمعان کلابی سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لی اراکم تتحافتون فی الکذب تحافت الفراش فی النار کل الکذب یکتب علی ابن آدم لا محال الا ان یکذب الرجل فی الحرب فان الحرب خصدع او یکون بین الرجلین شحن فیصلح بینهما او یحدت امراتها یردیها۔ یہ ابو بکر بن لال فی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں جھوٹ پر اس طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہوں جس طرح پروانہ آگ پر گرتا ہے؟ ابن آدم کے نامہ اعمال میں ہر جھوٹ یقینی طور پر لکھا جائے گا، الا یہ کہ کوئی شخص جنگ میں جھوٹ بولے، اس لیے کہ جنگ دھوکا ہے، یا دو آدمیوں میں کینہ ہو اور وہ جھوٹ بول کر ان میں صلح کرا دے، یا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کہہ دے۔ صوبان فرماتے ہیں کہ ہر جھوٹ گناہ ہے، ہاں اگر اس میں کسی مسلمان کا فائدہ مضمر ہو یا اس سے ضرر دور ہوتا ہو تو گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی جھوٹی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آسمان سے نیچے گرا دیا جائے۔ البتہ جنگ میں جھوٹ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں فریب ہوتا ہی ہے۔ بہرحال یہ تین مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی صریح اجازت منقول ہے، وہ مواقع بھی انہی کے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں جن سے اس کی یا کسی دوسرے کے صحیح مقاصد اور شرعی مصالح متعلق ہوں۔ مثلا اگر کوئی ظالم پکڑ لے اور مال کا پتہ دریافت کرے تو لا علمی ظاہر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر حاکم وقت بلا کر اس جرم کے بارے میں جاننا چاہے جو چھپ کر کیا گیا ہے تو اس سے بھی انکار کر دینا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ارتکب شیئا من هذه القاذورات فلیس تتر بستر اللہ۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص ان برائیوں یعنی زنا چوری وغیرہ کا مرتکب ہو جائے اسے ان برائیوں کو مخفی رکھنا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهي الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ ممانعت اس لیے وارد ہوئی کہ برائی کا اظہار کرنا بھی برائی ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اپنی جان مال اور آبرو کی حفاظت کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ دوسروں کے مقاصد کے لیے جھوٹ کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کا راز جاننا چاہے تو یہ کہہ دے میں نہیں جانتا، یا دو شخصوں میں جھوٹ بول کر صلح کرا دے، یا اپنی بیویوں میں یہ حکمت عملی اپنائے کہ ہر ایک سے بے پایا محبت کا اظہار کرے، خواہ دل میں ان کی محبت زیادہ نہ ہو، یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کا وعدہ کر لے جس کا مہیا کرنا دائرہ مقدرت سے خارج ہو، یا کسی ایسے شخص سے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ محبت کے اظہار اور مستقبل میں کسی کوتاہی کے امکان سے انکار کے بغیر خوش نہ ہوگا، عذر کر دے، لیکن کیونکہ جھوٹ بری چیز ہے، اگر ان مواقع پر سچ بولنے سے کوئی خرابی لازم آتی ہو تو دونوں برائیوں میں موازنہ کرنا چاہیے، اگر جھوٹ کی برائی زیادہ ہے تو سچ بولنا واجب ہے، سچ بولنے کی برائی زیادہ ہے تو جھوٹ بولے، بعض اوقات دونوں امر اتنے مساوی ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک جانب کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، اس صورت میں سچ بولنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جھوٹ کسی اہم ضرورت کے لیے مباح کیا گیا ہے، اگر اس ضرورت کے اہم ہونے ہی میں تردد ہو تو حرمت اپنی جگہ باقی رہے گی اور اصل تحریم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ مقاصد کے درجات انتہائی دقیق ہیں، ہر شخص کے لیے ان کا ادراک کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا ہی اچھا ہے، اگر کوئی ضرورت بھی وابستہ ہو تب بھی جھوٹ ترک کر دینا چاہیے، البتہ اگر جھوٹ کا تعلق کسی دوسرے کی ضرورت سے ہو تو اس کے حق کا تقاضا یہ ہے کہ جھوٹ بولا جائے تاکہ اسے نقصان نہ ہو۔ عام طور پر لوگ اپنے شخصی مفادات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ مال زیادہ ہو، جاہ و منصب ملے اور ان امور میں وسعت ہو جن کا نہ ملنا بھی مضر نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض عورتیں محض اپنی سوتنوں کو جلانے کے لیے خاوند کی طرف بعض جھوٹی باتیں منسوب کر دیتی ہیں، مثلا یہ کہ مجھے اتنا زیور بنا دیا ہے، مجھے فلاں لباس بنا کر دیا ہے، میرے لیے فلاں چیز لے کر آئے ہیں، یہ سب باتیں حرام ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے ہوئے سنا ہے کہ میری ایک سوت ہے اور میں اس کو جلانے کے لیے یہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے شوہر نے فلاں فلاں چیزیں دی ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہوتا ہے، کیا مجھے اس جھوٹ سے نقصان ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتشبع بما لم یعد کلاب الثوب زور۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جسے کوئی چیز نہیں دی گئی اور وہ یہ ظاہر کرے کہ مجھے دی گئی ہے وہ جھوٹ کے کپڑے پہننے والے جیسا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من تطعم بما لا یطعم وقال لی ولیس له وعطیت ولم یعط کان کلاب الثوب زور یوم القیامہ۔ جو شخص اپنی غذا وہ ظاہر کرے جو اس نے کھائی نہ ہو اور کہے میرے پاس یہ چیز ہے اور اس کے پاس وہ چیز نہ ہو، یا یہ کہے مجھے فلاں چیز ملی ہے اور وہ چیز اسے نہ ملی ہو، تو وہ قیامت کے روز ایسا ہوگا جیسے فریب کا لباس پہننے والا۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں عالم کا وہ فتویٰ بھی داخل ہے جس کی اسے تحقیق نہ ہو، اور وہ حدیث بھی داخل ہے جس کے مستند ہونے کی تصدیق نہ ہو، کیونکہ اس کا مقصد اپنے علم و فضل اور اپنی برتری کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے وہ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنے میں اپنی توہین سمجھتا ہے۔ بلا تحقیق فتویٰ دینا اور حدیث بیان کرنا حرام ہے۔ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کا حکم بھی وہی ہے جو عورتوں کے ساتھ بولنے کا ہے، اگر بچہ ترغیب وعدے اور جھوٹ ڈراوے کے بغیر پڑھنے نہیں جاتا تو اس سے جھوٹا وعدہ کر لینا یا اس سے جھوٹی ترغیب دینا یا جھوٹ موٹ ڈرا دینا جائز ہے۔ ہم نے پچھلے صفحات میں ایک حدیث نقل کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے وعدے اور بہلاوی جھوٹ کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے اور ہماری وضاحت بھی درست ہے، اس لیے کہ جائز جھوٹ بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا محاسبہ بھی ہوگا کہ جھوٹ بولنے کا مقصد صحیح تھا یا نہیں۔ بہرحال اگر مقصد بچے کی اصلاح ہو تو اس طرح کا جھوٹ مباح ہے، لیکن اس میں دھوکہ بہت ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات نفسانی اغراض محرک بن جاتی ہیں اور وہ جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بظاہر یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اصلاح کی خاطر جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اپنی کسی خواہش کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، اس لیے یہ جھوٹ لکھا جائے گا اور اس پر مواخذہ ہوگا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے اجتہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے جھوٹ بول رہا ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے سچ سے زیادہ اہم ہے یا نہیں۔ یہ ایک پرخطیر اور نازک ترین مرحلہ ہے۔ بسا اوقات انسان کی محدود عقل صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جھوٹ ترک کرے، سچ بولے، الا یہ کہ کسی موقع پر جھوٹ بولنا ہی واجب ہو، مثلا یہ کہ جھوٹ بولے بغیر جان نہ بچتی ہو یا کسی گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو۔ ترغیب اور ترہیب کے لیے احادیث گھڑنا صحیح نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اعمال کے فضائل اور معاصی کی برائی کو کثرت کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے احادیث گھڑنا صحیح ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مقصود کی سلامتی اور اہمیت کے پیش نظر اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک واضح غلطی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبع مقعد من النار، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لینا چاہیے۔ اس روایت پر عمل نہ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ترغیب اور ترہیب کے لیے احادیث گھڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن کریم کی بے شمار آیات اور لا تعداد روایات اس ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح روایات اتنی بار سنی جا چکی ہیں اور بیان کی جا چکی ہیں کہ اب ان میں وہ اثر باقی نہیں رہا ہے جس کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے نئے نئے مضامین بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لغو اور باطل خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء سے بڑھ کر کوئی دوسری معصیت نہیں ہو سکتی۔ دوسروں کو معصیت سے بچانے کے لیے خود معصیت میں مبتلا ہونا نہ عقل کے نزدیک مستحسن ہے اور نہ شرع کی نظر میں پسندیدہ۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس معصیت سے بچائے۔ کنایتن بھی جھوٹ نہ بولنا چاہیے۔ سلف سے منقول ہے کہ کنایتن جھوٹ بولنا کس کے دائرے میں نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آدمی کنایتن جھوٹ کہہ دے تو جھوٹ سے بچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی اسی طرح کے اقوال روایت کیے گئے ہیں۔ ان تمام بزرگوں کا مقصود یہ ہے کہ اگر انسان جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے تو اسے کنایتن جھوٹ بول دینا چاہیے۔ اگر کنایتن کفایت کر جائے، اگر ضرورت اور مجبوری نہ ہو تو نہ صراحت جائز ہے اور نہ کنایا۔ تاہم کنایا میں نرمی ہے۔ کنایا کی مثال یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مطرف زیاد کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا، اتنے دنوں میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے ایک مرض کا بہانہ کیا اور کہنے لگے، جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں کروٹ بھی نہیں لی، الا یہ کہ اللہ نے چاہا ہو کہ میں کروٹ لوں۔ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے حوالے سے کوئی غلط بات کہے اور تم اس کی تکذیب نہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کہہ دیا کرو، ان اللہ تعالی لیعلم ما قلت من ذلك من شيء، اللہ جانتا ہے جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کہا، یا اللہ جانتا ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا۔ اس صورت میں حرف ما سامے کے نزدیک نفی کے لیے اور اس شخص کے نزدیک جس نے تمہاری طرف غلط بات منسوب کی ہے ابہام کے لیے ہوگی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا، تم بھی اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ لے کر آئے ہو یا نہیں؟ دوسرے عمال تو لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں کچھ نہیں لایا، میرے ساتھ ایک نگراں موجود تھا۔ ان کی بیوی یہ سن کر متعجب ہوئیں اور کہنے لگیں، عجیب بات ہے، تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی امین تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی امین رہے، ان دونوں نے تم پر کبھی کوئی نگراں مقرر نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کہا؟ یہ بات انہوں نے دوسری عورتوں سے بھی کہی۔ اس کا اس قدر چرچا ہوا کہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جا کر یہ کہہ دیا۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، میں نے تمہارے ساتھ کس شخص کو نگراں بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بیوی نے دوسرے عمال کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، تم کیوں نہیں لائے؟ میں نے اس کے جواب میں یہی کہہ دیا کہ میرے ساتھ ایک نگراں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ باری تعالی میرے نگراں تھے اور میرا ہر عمل ان کے سامنے تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور انہیں کچھ دے کر کہا، یہ لے جاؤ اور اپنی بیوی کو راضی کرو۔ نخعی رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی سے کبھی یہ نہ کہتے کہ میں تجھے مٹھائی لے کر دوں گا، بلکہ یہ کہتے اگر میں تجھے مٹھائی لا دوں، کیونکہ بعض اوقات وہ مٹھائی خرید نہ پاتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی وقت گھر سے نکلنا مقصود نہ ہوتا اور کوئی آواز دیتا تو لونڈی سے فرماتے کہ اس سے کہہ دو مسجد میں جا کر تلاش کرے، یہ مت کہنا گھر میں نہیں ہوں ورنہ جھوٹ ہو جائے گا۔ شابی رحمت اللہ علیہ ایسے موقعوں پر ایک دائرہ کھینچ دیتے اور خادم سے کہتے کہ اس دائرے میں ہاتھ رکھ کر کہہ دے یہاں نہیں ہے۔ کنایتاً جھوٹ بولنا بھی ضرورت کے وقت مباح ہے، بلا ضرورت نہ بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرا شخص خلاف واقعہ بات سمجھتا ہے۔ اگرچہ یہ لفظوں میں جھوٹ نہیں ہے لیکن فی الجملہ مکروہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عتبہ سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں حاضر ہوا، میرا لباس دیکھ کر لوگ کہنے لگے، کیا یہ لباس تمہیں امیر المومنین نے عطا کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے۔ میرے والد نے کہا، بیٹے جھوٹ سے بچو، حالانکہ یہ محض دعا تھی، جھوٹ نہ تھا۔ اس کے باوجود میرے والد نے منع کیا، کیونکہ لوگ اس جواب سے یہی سمجھتے کہ یہ لباس امیر المومنین کا عطا کردہ ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی۔ اس صورت میں کوئی بات ایسی کہنا جس سے لوگوں کے خیال کی تصدیق ہو محض نام و نمود اور مفاخرت کے لیے ہوتی، البتہ کنایات معمولی مقاصد کے لیے مباح ہیں، جیسے کسی شخص کا دل خوش کرنے کے لیے مزاح کر لیا جائے۔ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، ایک عورت سے فرمایا تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے، ایک عورت سے فرمایا کہ ہم تجھے سواری کے لیے اونٹ کا بچہ دیں گے۔ صریح جھوٹ کی مثال میں نعیمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک اندھے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور اس کو بہکانے کے لیے کہہ دیا کہ یہ نعیمان انصاری ہیں، یا جیسا کہ آج کل لوگ پاگلوں سے دل لگی کیا کرتے ہیں کہ فلاں عورت تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس طرح کے جھوٹ سے بشرط یہ کہ مقصود ایزا نہ ہو، خوش طبعی اور دل لگی ہو، متکلم کو فاسق نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے ایمان کا درجہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یکمل المرء الایمان حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه وحتی یجتنب الکذب فی مزاحہ۔ یہ ابن عبد البر فی الاستعاب کی حدیث ہے جس کو ابو تیختہ الزماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جب تک مزاح میں جھوٹ سے اجتناب نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی بعض مرتبہ ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں اور وہ اس کے باعث دوزخ میں سریا سے بھی دور جا پڑتا ہے، انہی لوگوں کے حق میں ہے جو مزاح میں غیبت کرتے ہیں اور دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں، مطلق مزاح مراد نہیں ہے۔ ایک اور جھوٹ جس سے آدمی فاسق نہیں ہوتا وہ ہے جس سے مبالغہ مقصود ہو، مثلا یہ کہنا کہ میں نے تجھے 100 بار بلایا یا ہزار بار فلاں بات کہی، خواہ بلانے والے نے 100 بار نہ بلایا ہو یا کہنے والے نے 1000 بار وہ بات نہ کہی ہو، لیکن اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس طرح کے مواقع پر عدد کی تقصیر شمار کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مبالغے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کسی شخص نے محض 1 بار بلایا یا 1 مرتبہ کچھ کہا تو یہ جھوٹ ہوگا، ہاں اگر چند بار بلایا یا کئی مرتبہ کچھ کہا تو کوئی گناہ نہ ہوگا، اگرچہ وہ تعداد 100 یا 1000 تک نہ پہنچی ہو۔ مبالغہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی مبالغے سے گزر کر قسط کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور جھوٹ جسے لوگ عادتاً بولتے ہیں اور اسے جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، یہ ہے کہ جب ان سے کھانا کھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھوک نہیں ہے، حالانکہ بھوک ہوتی ہے۔ ایسا کہنا ممنوع و حرام ہے، بشرطی یہ کہ اس میں کوئی صحیح غرض نہ ہو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اس رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی جس رات میں نے انہیں سجایا سنوارا تھا، تاہم کچھ عورتیں انہیں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں۔ خدا کی قسم اس وقت آپ کے پاس سامان ضیافت کے طور پر ایک پیالہ دودھ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا اور بچا ہوا دودھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھایا، وہ پیالہ پکڑتے ہوئے شرمائیں۔ میں ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مت ہٹاؤ اور لے لو، انہوں نے شرماتے ہوئے پیالہ لے لیا اور کچھ دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا باقی دودھ اپنے ساتھ والیوں کو دے دو۔ ہم نے عرض کیا ہمیں بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی چیز کو ہمارا دل چاہتا ہو اور ہم یہ کہہ دیں کہ خواہش نہیں ہے، کیا ایسا کہنا جھوٹ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکذب لیکتب کذبا حتی تکتب الکذیبۃ کذیبۃ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے اور طبرانی کبیر کی۔ جھوٹ جھوٹ ہی لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ تھوڑا جھوٹ تھوڑا ہی لکھا جاتا ہے۔ بزرگان امت اس طرح کے جھوٹ میں بھی تسامح سے بچتے تھے۔ لیس ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیب کی آنکھوں میں کیچڑ رہا کرتا تھا اور کبھی آنکھوں سے باہر ارد گرد کی جلد پر بھی پھیل جاتا تھا۔ لوگ کہتے آپ یہ کیچڑ ہاتھ سے صاف کر لیں۔ فرماتے کیسے کروں، طبیب سے کیے ہوئے وعدے کا کیا ہوگا؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آنکھوں کو ہاتھ مت لگانا، میں نے وعدہ کر لیا تھا، اب میں اس کی خلاف ورزی کیسے کروں؟ اہل ورا اپنی زبانوں کی اسی طرح حفاظت کیا کرتے تھے۔ جو شخص حفاظت میں کوتاہی کرے گا اس کی زبان اس کے اختیار کے حدود سے نکل جائے گی اور اس طرح جھوٹ بولے گی کہ وہ احساس بھی نہ کر سکے گا۔ خواد تیمی کہتے ہیں کہ ربی ابن خیتم کی ایک بہن ان کے بیٹے کی عیادت کے لیے آئیں اور پوچھنے لگیں بیٹے کیا حال ہے؟ ربی لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہن سے پوچھا کیا تو نے اسے دودھ پلایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تمہارا بیٹا کس طرح ہوا؟ تمہیں اے بھتیجے کہنا چاہیے تھا۔ لوگوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جو بات انہیں معلوم نہیں ہوتی اس کے متعلق کہہ دیتے ہیں، خدا جانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ بندہ جس بات کو نہ جانتا ہو اسے کہہ دے، خدا جانتا ہے۔ بعض لوگ جھوٹے خواب بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کا گناہ بھی عظیم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من اعظم الفریط ان ید الرجل الى غیر ابیہ او یری فی عینیہ فی المنام ما لم یر او بقولی علی ما لم اقل۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب ہو یا جو بات خواب میں نہ دیکھی ہو اسے دیکھی ہوئی ظاہر کرے یا مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی۔ ایک روایت میں ہے من کذب فی حلم کان یوم القیامہ ان یقعد بین شعیرتین ولیس بقاعد بینہما۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص خواب کے سلسلے میں جھوٹ بولے اسے قیامت کے روز جو کے دو رانوں میں گرہ ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا اور وہ گرہ نہ ڈال سکے گا۔ غیبت۔ غیبت کی مذمت شرعی دلائل سے۔ پندرہویں آفت غیبت۔ غیبت کی مذمت شرعی دلائل سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیبت کی مذمت کی ہے اور اسے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر دی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَخْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُوهُ۔ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12۔ اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دم وماله وارضه قردہ، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کل مسلمان اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو مسلمان پر حرام ہے۔ غیبت سے مسلمان کی آبرو پر حرف آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لا تحاسدوا او لا تباغدوا او لا يخطب بعدكم بعدا وكونوا عباد الله اخوانا، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، نہ آپس میں حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، اور نہ تم میں سے بعض بعض کی غیبت کریں، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، مگر اس روایت میں ولا یخطب بعدکم آخر تک نہیں ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا، یہ ابن ابی الدنیا فی الصمت کی حدیث ہے اور ابن حبان فی الضعفاء کی۔ غیبت سے بچو اس لیے کہ غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی زنا کر کے توبہ کرے اور اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے تو اس گناہ سے نجات پا جاتا ہے، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مررت لیل اسر بی علی قومی بی علی اقوامی یخمشون وجوہہم بازافیرہم فقلت یا جبرائیل من ہؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يخطبون الناس ويقعون في اعراضهم۔ یہ ابو داؤد مسند او مرسلن کی حدیث ہے۔ معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو اپنے چہروں کو ناخنوں سے نوچ کھسوٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو سے کھیلتے ہیں۔ سلیم ابن جابر کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی بہترین بات بتائیے جس سے فائدہ اٹھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو انتصب من دلوک فی ان المستقی وان تلقی اخاک یبشر حسن وان ادبر فلا تختابنا، یہ احمد ابن ابی دنیا کی حدیث ہے، واللفظ لا۔ اگر کسی اچھی بات کو حقیر مت سمجھنا، گو اتنی ہی کیوں نہ ہو کہ اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈال دو اور اپنے بھائی سے خندہ روئی سے ملو، اور جب وہ غائب ہو تو اس کی غیبت نہ کرو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ گھروں میں موجود عورتوں نے بھی سنا۔ آپ نے فرمایا، یا معشر من آمن باللسانه ولم یؤمن بقلبه لا تختاب المسلمين ولا تتبع عورتهم فإنه من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورة يفدها في جوف بيته۔ یہ ابن ابی الدنیا اور ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے ان لوگوں کے گروہ جو زبان سے ایمان لائے اور دل سے یقین نہیں کیا، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب کے درپے ہو۔ جو شخص اپنے بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے درپے ہوتا ہے، اور جس شخص کے عیب کے درپے اللہ ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر رسوا کرتا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرے گا وہ جنت میں سب کے بعد داخل ہوگا، اور جو توبہ کیے بغیر مرے گا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی شخص افطار نہ کرے۔ چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا، شام ہوئی، لوگ ایک ایک کر کے آتے اور افطار کرنے کی اجازت لے کر واپس ہو جاتے۔ ایک شخص نے آخر عرض کیا، یا رسول اللہ، میری دو لڑکیوں نے بھی دن بھر روزہ رکھا تھا، وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ بھی افطار کر لیں؟ آپ نے اس سے اعراض فرمایا، اس نے پھر اجازت مانگی، آپ نے فرمایا، وہ روزے سے نہیں تھیں، بھلا کوئی شخص دن بھر لوگوں کا گوشت کھا کر بھی روزے سے رہ سکتا ہے؟ تو ان سے کہہ کر تو ان سے کہے کہ اگر وہ روزے سے تھیں تو قے کریں۔ انہوں نے قے کی اور ہر ایک کے منہ سے جمع ہوا خون نکلا۔ وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو بقیت فی بطونہما لکلتہما النار لَكِلْتَهُمَ النَّار، یہ ابن ابی دنیا کی اور ابن مردویہ کی حدیث ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ لوتھڑے ان کے پیٹوں میں رہ جاتے تو انہیں دوزخ کی آگ کھاتی۔ ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ نے اعراض فرمایا تو وہ شخص واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ آیا اور عرض کیا، بخدا وہ دونوں بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ دونوں حاضر ہوئیں۔ آپ نے ایک پیالہ منگایا اور ایک لڑکی سے فرمایا، اس میں قے کر۔ اس نے قے کی، پیالہ خون اور پیپ سے بھر گیا۔ اس کے بعد دوسری سے قے کرائی، اس نے بھی خون اور پیپ کی قائے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان ہاتین سامتا اما احل اللہ لہما و افترتا علی ما حرم اللہ علیہما جلستا احداہما الی الاخرى فجعلتا تاکلانی لہما الناس۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو عبید مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیزوں سے افطار کیا۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئی اور دونوں لوگوں کا گوشت کھانے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا اعظم عند اللہ فی الخطیئۃ من 36 زینتہا بیزینہا الرجل و اربر ربا اردر رجل المسلم۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ سود کا وہ درہم جسے آدمی حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک گناہ ہونے میں 36 زنا سے بڑھ کر ہے، اور سود سے بھی بڑھ کر مسلمان کی آبرو ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہمارا گزر دو ایسی قبروں پر ہوا جن کے مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہما یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر، اما احدہما فکان یختاب الناس و اما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ۔ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب بظاہر کسی بڑے گناہ کے نتیجے میں نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کھجور کی ایک یا دو تر شاخیں منگوائیں، انہیں توڑا اور حکم دیا کہ یہ شاخیں ان کی قبروں میں گاڑ دی جائیں۔ نیز فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ابی دنیا یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیحین میں بھی منقول ہے، لیکن انہوں نے غیبت کے بجائے نمیمہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اسی مضمون کی روایت مسند احمد اور طبرانی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مائس کو زنا کی سزا میں سنگسار کرایا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو کتے کی طرح اسی جگہ مار ڈالا۔ واپسی میں وہ دونوں آپ کے ساتھ تھے۔ راہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار پر ہوا۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا، اس کا گوشت نوچ کر کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مردہ جانور کا گوشت نوچ کر کھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مائس کے متعلق تم نے جو بات کہی تھی وہ اس مردہ سے بھی زیادہ بری تھی۔ اور یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خندہ روئی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے، کسی کی غیبت نہ کرتے اور غیبت نہ کرنے کو افضل عمل سمجھتے۔ اس کے برعکس منافقین کی عادت یہ تھی کہ وہ بظاہر اچھی طرح ملتے لیکن ایک دوسرے کی برائی بھی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، قیامت کے روز بھی اسے اس کا گوشت کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تو اسے زندہ کھاتا تھا، اب مردہ بھی کھا۔ وہ اسے کھائے گا اور چیخے گا، چلائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں اسے مرفوع اور موقوف دونوں طرح نقل کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ قول مرفوع کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ دو آدمی مسجد کے دروازے پر نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک مخنص جس نے اپنی حرکت چھوڑ دی تھی ادھر سے گزرا، وہ دونوں آدمی کہنے لگے اس میں مخنص ہونے کا اثر اب تک موجود ہے۔ اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، وہ دونوں اندر جا کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران انہیں خیال ہوا کہ مخنص کے متعلق انہیں ایسی بات نہ کہنی چاہیے تھی۔ نماز کے بعد وہ لوگ عطا کے پاس آئے، واقعہ بیان کیا۔ آپ نے انہیں دوبارہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ روزے سے تھے تو اس کی بھی قضا کریں۔ آیت کریمہ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، پارہ نمبر 30، رکو نمبر 29، آیت نمبر 1۔ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے والا ہو۔ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو دوسروں پر طعن کرتا ہے، اور لمزہ سے مراد غیبت کرنے والا ہے۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کے تین حصے ہیں، ایک تہائی غیبت کی وجہ سے ہے، ایک تہائی چغلخوری کے باعث ہے، اور ایک تہائی پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر۔ حضرت حسن فرماتے ہیں بخدا غیبت آدمی کے دین پر اتنی تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے کہ آکلا یعنی کینسر مرض بھی اتنی تیزی سے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بخدا غیبت آدمی کے دین پر اتنی تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے کہ آکلا کینسر مرض بھی اتنی تیزی سے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے اکابرین سلف کو دیکھا ہے، وہ لوگ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ لوگوں کی بے آبروئی سے بچنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے کسی دوست کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے عیوب یاد کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعض آدمی دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی دیکھ لیتے ہیں، اپنی آنکھ کا شہیتر نہیں دیکھتے۔ حضرت حسن بنی نو انسان سے خطاب فرمایا کرتے تھے اے ابن آدم، تو اس وقت تک ایمان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا جب تک کہ لوگوں کو اس عیب کی وجہ سے برا کہنا ترک نہ کرے گا جو تیرے اندر موجود ہے، اور اولاً اس کی اصلاح نہیں کرے گا۔ پھر جب تو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جائے تو تیرے لیے یہ مشغلہ کافی ہوگا، تجھے دوسروں کے عیوب پر نظر ڈالنے کی فرصت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ کے محبوب ترین بندے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند حواریوں کے ساتھ مردار کتے کے قریب سے گزرے، کسی نے کہا اس کتے میں کتنی بدبو ہے، آپ نے فرمایا اس کے دانت کتنے سفید ہیں، گویا آپ نے انہیں کتے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا، اور اس بات پر تنبیہ کی کہ وہ اللہ کی مخلوق کے محاسن کا ذکر کیا کریں۔ علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کسی کی غیبت کرتے ہوئے سنا تو اس سے فرمایا غیبت سے بچو، یہ ان لوگوں کا سالن ہے جو بظاہر انسان ہیں لیکن اپنے طور طریقوں کی بنا پر کتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر مت کیا کرو، اس میں بیماری ہے۔ ہم اللہ سے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ غیبت کے معنی اور اس کے حدود۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کا اس طرح ذکر کیا جائے کہ اگر وہ سنے تو برا جانے، خواہ اس ذکر کا تعلق اس کے جسمانی نقص سے ہو یا اخلاقی عیب سے ہو، خواہ اس کے قول کو ہدف بنایا جائے یا اس کے فعل کو، خواہ اس کے نام میں کیڑے نکالے جائیں یا نس میں، اس کے دین، اس کی دنیا، یہاں تک کہ کیڑے اور جانور کے بارے میں بھی وہ لفظ استعمال کرنا جو اسے ناگوار گزرے غیبت ہے۔ بدن کا عیب یہ ہے کہ کسی کو چندھا، بھینگا، گنجا، پست قد، لمبا، کالا یا زرد رو کہا جائے، یا کسی ایسے وصف سے متصف کیا جائے جس کا جسم میں موجود ہونا اچھا نہ ہو۔ نسب کے سلسلے میں عیب اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کے باپ کو غلام، ہندی، فاسق، خسیس، موچی یا کسی مکروہ پیشے والا بتلایا جائے۔ اخلاقی عیب اس طرح کہ فلاں شخص بد مزاج ہے، بخیل ہے، متکبر، ریاکار اور بہت جلد غصہ ہو جانے والا، بزدل، کمزور، عاجز و درماندہ یا ایسی ہی کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہے۔ ان افعال میں جن کا تعلق دین سے ہے اس طرح عیب لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چور ہے یا جھوٹا ہے، میں نوش، بے ایمان، ظالم، نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں سستی کرنے والا، رکوع و سجود اچھی طرح ادا نہ کرنے والا، یا اپنے روزے کو غیبت اور بدگوئی سے محفوظ نہ رکھنے والا، دنیا سے تعلق رکھنے والے افعال میں عیب اس طرح کہ وہ بے ادب ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتا، دوسروں کے کا کوئی حق تسلیم نہیں کرتا، دوسروں پر اپنا حق سمجھتا ہے، زیادہ بولتا ہے، زیادہ کھاتا ہے، زیادہ سوتا ہے، غیر وقت میں سوتا ہے، جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں بیٹھتا ہے، کپڑوں میں عیب اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی آستینیں چوڑی ہیں، اس کا دامن وسیع ہے، اس کے کپڑے گندے اور میلے ہیں۔ ایک غلط استدلال اور اس کا جواب۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کے سلسلے میں کسی کو کچھ کہنا غیبت نہیں ہے، کیونکہ یہ اس چیز کی مذمت ہے جس کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ ایک شخص گناہگار ہے، اگر اسے اس کے گناہ کی وجہ سے برا کہہ دیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ دلیل میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت زیادہ نیک تھی اور کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت دوزخ میں جائے گی، اور یہ ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے ایک عورت کے بخل کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا، اگر وہ بخیل ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ یہ خرائطی مکارم الاخلاق کی حدیث ہے جس کو ابو جعفر محمد بن علی نے مرسلن روایت کیا ہے۔ یہ استدلال غلط ہے، کیونکہ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان الفاظ میں لوگوں کی کا ذکر برائی یا اہانت کی غرض سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا مقصد مسائل اور احکام سے واقفیت حاصل کرنا ہوتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک کے علاوہ اس کی کس جگہ ضرورت نہ تھی۔ اس کی دلیل کہ ان امور کا ذکر غیبت میں داخل ہے یا نہیں، علماء امت کا اجماع ہے۔ غیبت کا ماحصل یہ ہے کہ کسی آدمی کے متعلق ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو برا مانے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہی تعریف فرمائی ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص کسی کا اس طرح ذکر کرے تو وہ غیبت کا مرتکب کہلائے گا، اپنے رب کا نافرمان قرار پائے گا، اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا گیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی ناپسندیدہ بات کا ذکر کرنا غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس شخص میں موجود ہو؟ فرمایا، اگر موجود ہو تو غیبت ہے، ورنہ تہمت ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی شخص کا ذکر ہوا، صحابہ نے عرض کیا، وہ تو بڑا عاجز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے؟ عرض کیا، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، یہ عیب واقعتاً اس میں موجود ہے۔ فرمایا، یہی تو غیبت ہے، اگر تم ایسی بات کہتے ہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو اس پر تہمت لگاتے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جو کہ بسند ضعیف ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کو ٹھگنی یعنی پستہ قد کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ کر تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہ احمد واصلہ اند ابی داؤد و ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے کا ذکر تین طرح سے کیا جاتا ہے، غیبت، بہتان اور افق۔ ان تینوں کے متعلق قرآنی آیات موجود ہیں۔ غیبت کسی ایسی بات کا ذکر کرنا ہے جو اس میں موجود ہے، اور بہتان وہ بات بیان کرنا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے، اور افق وہ بات بیان کرنا ہے جو تم نے کسی سے سنی ہو۔ ابن سیرین نے کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے بے خیالی میں کہہ دیا، وہ کالا آدمی، پھر متنبہ ہوا تو فرمایا، اللہ معاف کرے، غالباً میں نے اس کی غیبت کی ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم نخعی کا ذکر ہوا، ان کے ایک آنکھ تھی تو آور یک چشم کہنے کے بجائے آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کسی کی غیبت نہ کرو۔ ایک مرتبہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کے متعلق یہ کہہ دیا کہ وہ طویل دامن والی ہے، آپ نے فرمایا، تھوکو تھوکو، میں نے تھوکا تو گوشت کا لوتھڑا نکلا۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے اور ابن مردویہ کی۔ غیبت صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، غیبت صرف زبانی ذکر ہی کو نہیں کہتے، بلکہ ہر وہ عمل غیبت میں داخل ہے جس سے تمہارے بھائی کا عیب کسی دوسرے پر ظاہر ہو جائے، خواہ اشارے سے، کنائے سے، کسی واضح یا غیر واضح حرکت سے۔ غیبت کے سلسلے میں تصریح، ابہام، قول، فعل، رمز و اشارہ سب حرام اور ناجائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک عورت آئی، جب وہ واپس چلی گئی تو میں نے یہ بتلانے کے لیے کہ وہ پستہ قد تھی ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ یہ ابن ابی الدنیا ابن مردویہ کی حدیث ہے جس کو حسان بن مخارق نے روایت کیا ہے۔ یہی حکم نقل کا ہے، مثلاً کسی لنگڑے کی چال کی نقل کی جائے، بلکہ نقل اتارنا غیبت سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ نقل سے اس شخص کی مکمل تصویر ذہن میں آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا، میں یسرنی انی جا کیتا کذا و کذا، مجھے کسی کی نقل اتارنا اچھی نہیں لگتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت 11ویں آفت کے ضمن میں بیان کی جا چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غیبت لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ کتابت بھی زبان کی طرح اظہار کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ کوئی مصنف اپنی کتاب میں کسی متعین شخص کا نام لے کر ذکر کرے اور اس کے عیوب بتلائے تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل مذکور ہوگی۔ البتہ یہ کہنا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، غیبت نہیں ہے، کیونکہ غیبت نام ہے کسی متعین شخص سے تعرض کرنے کا، خواہ وہ مردہ ہو یا زندہ۔ اسی طرح یہ کہنا بھی غیبت ہے کہ وہ شخص جو آج ہمارے پاس سے گزرا تھا یا جسے ہم نے دیکھا تھا، بشرطیہ کہ یہ حوالہ مخاطب کو شخص متعین سے واقف کرا دے، کیونکہ معین شخص کا سمجھانا ہی ممنوع ہے، نہ کہ وہ بات جو سمجھائی جا رہی ہے۔ چنانچہ اگر مخاطب اس حوالے سے یہ نہ سمجھے کہ متکلم کی مراد کس شخص سے ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کی کوئی بات ناگوار گزرتی تو یہ نہ فرماتے کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ علماء کرام کی غیبت بدترین غیبت ریاکار علماء کی غیبت ہے، کیونکہ وہ اچھے بن کر اپنا مقصود ظاہر کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ غیبت نہیں کرتے، حالانکہ وہ جہالت میں مبتلا ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ وہ بیک وقت دو دو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک غیبت، دوسرا ریا۔ چنانچہ جب ان کے سامنے کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بادشاہوں کے درباروں میں آنے جانے کی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، یا یہ کہ دنیا کی طلب کے لیے ذلت سے بچایا، یا بطور دعا یہ کہتے ہیں، خدا ہمیں اس بے شرمی اور رسوائی سے بچائے۔ ان کا مقصد دوسروں کا عیب ظاہر کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کبھی شکر کا صیغہ اختیار نہیں کرتے اور کبھی دعا کا اسلوب اپناتے ہیں، لیکن نہ دعا مقصود ہے اور نہ شکر۔ بعض اوقات غیبت سے کسی شخص کی پہلے تعریف کرتے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں شخص کتنا اچھا ہے، کس قدر عبادت کرتا ہے، لیکن ایک بدخصلت میں مبتلا ہے، اور وہی کیا ہم سبھی اس خصلت میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ کہ اس میں صبر اور قناعت کا عنصر بہت کم ہے۔ دیکھیے، بظاہر اس میں اپنی مذمت موجود ہے، لیکن مقصد ہرگز اپنے نفس کی مذمت نہیں ہے، بلکہ دوسرے کا عیب ظاہر کرنا ہے۔ البتہ اس کے لیے ایسا پیرایا یہاں اختیار کیا ہے کہ مخاطب کہنے والے کی کسر نفسی اور خلوص کا قائل ہو جائے اور اسے بھی صلحاء میں شمار کرے۔ یہ شخص تین گناہوں کو جامع ہے، غیبت، ریا اور تزکیہ نفس، یعنی وہ خود کو نیک لوگوں میں شمار کرتا ہے اور نادانی کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ میں غیبت سے پاک ہوں۔ شیطان ایسے ہی لوگوں کو آسانی سے شکار کرتا ہے، یہ لوگ صحیح علم سے محروم ہوتے ہیں اور نفس انہیں مسلسل فریب دیتا رہتا ہے۔ بعض اوقات جب اہل مجلس کسی شخص کا عیب سنتے سننے کے لیے متوجہ نہیں ہوتے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، کس قدر عجیب بات ہے، یہاں اللہ کا نام عظمت و تقدیس کے اظہار و اعتراف کے لیے نہیں لیا جاتا بلکہ اپنی باطنی خبص کے اظہار کے لیے لیا جاتا ہے۔ کبھی غیبت کے لیے یہ پیرایا اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کی فلاں حالت کی بنا پر سخت رنجیدہ اور غمگین ہیں، اللہ تعالیٰ اسے راحت دے۔ یہ غم خواری اور دعا ترحم کے جذبے سے نہیں ہوتی بلکہ محض اپنی برتری کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ اگر واقعتاً دعا مقصود ہوتی تو نماز کے بعد تنہائی میں کرتے، نہ کہ مجلس میں۔ اسی طرح اگر واقعتاً انہیں رنج ہوا ہوتا تو وہ اس واقعے کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کیوں کرتے جو اس سے ناواقف تھے؟ کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں شخص بیچارہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ ہمیں اور اسے توبہ کرنے کی توفیق بخشے۔ بظاہر یہ دعا ہے لیکن اللہ باطنی خبص پر مطلع ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی جہالت کے باعث یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس دعا سے ثواب کے بجائے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ غیبت سننا اور اس پر تعجب کا اظہار کرنا بھی غیبت ہے، کیونکہ سننے سے اور اس پر تعجب ظاہر کرنے سے غیبت کرنے والے کو غیبت پر شہ ملتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی برائی سن کر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ بھائی تم نے آج عجیب بات بتلائی ہے، ہم تو اسے ایسا نہیں سمجھتے تھے، ہم اسے آج تک اچھا ہی سمجھتے رہے، اللہ تعالی ہمیں اس عیب سے محفوظ رکھے۔ یہ تبصرہ گویا غیبت کرنے والے کی تصدیق ہے، اور غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہی ہے، بلکہ غیبت سن کر چپ رہنے والا بھی غیبت کرنے والے کا شریک سمجھا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، المستمع احد المخطبین، سننے والا دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ طبرانی بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن الفاظ یہ ہیں، نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغیبہ وعن الاستمع الى غیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے اور غیبت سننے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے ایک نے دوسرے سے کسی شخص کا ذکر کیا کہ وہ بہت زیادہ سونے والا ہے، اس کے بعد ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹی کھانے کے لیے سالن مانگا، آپ نے فرمایا سالن تو تم لے چکے ہو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کب لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا چکے ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو العباس دغوی نے کتاب الادب میں بروایت عبد الرحمن بن ابی لیلہ مرسلا نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے ان دونوں حضرات کو غیبت کا مجرم ٹھہرایا، حالانکہ غیبت ایک نے کی تھی، دوسرا محض سننے والا تھا۔ اسی طرح مائس کے رجم کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے جن دو آدمیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تھا کہ وہ کتے کی طرح مارا گیا، تو آپ نے کوڑے پر پڑے ہوئے مردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے فرمایا تھا، اسے نوچو، اس کا گوشت کھاؤ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پچھلے صفحات میں گزری ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ کہنے والا ایک تھا، آپ نے دونوں کو شریک کیا، اس سے معلوم ہوا کہ سننے والا بھی غیبت کے گناہ میں شریک ہے۔ ہاں اگر وہ زبان سے منع کر دے، یا زبان سے منع کرنے کا حوصلہ اور قوت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے، یا اس مجلس سے اٹھ جائے، یا غیبت کرنے والے کو دوسری باتوں میں لگا لے، ان صورتوں میں سننے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زبان سے منع کیا اور دل میں سننے کی خواہش رہی تو یہ نفاق ہے، اعتبار دل کا ہے، گناہ سے اسی وقت محفوظ رہے گا جب دل سے برا سمجھے گا۔ پھر منع کرنے میں بھی ہاتھ یا ابرو اور آنکھ کے اشارے سے منع کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس شخص کی توہین ہوتی ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ منع کرنا اور مذکور کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ ارشاد نبوی ہے، من ازل عنده مؤمن فلم ينصره وهو بقدر على نصره ازله الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جس شخص کے سامنے کسی مومن کی تذلیل کی جائے اور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے، قیامت کے روز اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، من ارد ان ارد اخیہ بالغیبی كان حق على الله أن يرد أن أرد يوم القيامة. یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا اس کے پس پشت دفاع کرے اللہ پر واجب ہے کہ وہ قیامت کے روز اس کی حفاظت فرمائے. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، من ذب ان ارد اخیہ بالغیب کان حقا علی اللہ ان یعتق من النار. یہ احمد اور تبرانی کی حدیث ہے جس کو اسما بنت یزید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے اللہ پر اسے دوزخ سے آزاد کرنا واجب ہے. غیبت کے وقت مسلمان کی نصرت اور دفاع کے فضائل سے متعلق بے شمار روایات موجود ہیں، ان میں سے بہت سی روایات ہم آداب صحبت اور حقوق مسلمین کے ابواب میں بیان کر چکے ہیں.